وہ شوق پیدا کرنا پڑے گا, ورنہ کیا ہوگا کہ آپ یہ جو سوالات مشہور ہیں وہ آپ یاد کر لیں گے اور پاس ہو جائیں گے, کہیں گے میں علامہ بن گیا. نہ کتاب سے مناسبت ہوگی, نہ کتاب کا ذوق اندر میں اترے گا, سوال یاد ہو جائیں گے. وہ مشہور مشہور سوالات جیسے ہوتے تھے, یہ 20-25 سوال میں کوئی تو آئے گا, چل میرا بھائی وہ یاد ہو گئے, سند مل گئی, کام تو آخر کی پڑ رہے ہیں. تو اس کی مناسبت پیدا کریں, عربی ادب کے ساتھ مناسبت پیدا ہو. مناسب پیدا نہیں ہوگی نا تو کیا ہوگا. مولانا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا دلی میں, ان کا ایک پٹھان مرید ہو, وہاں رہتے رہتے وہ تھوڑا اردو بھی سیکھ گیا, جماعت کھڑا ہو گیا, جتنا اردو اس نے سیکھ لیا کہ جماعت کھڑا ہو گیا. سراہی پانی کی پڑی تھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ خان صاحب وہ ذرا سراہی اٹھا کے لاؤ, تو وہاں کی زبان میں اس کے پیندے کو پیٹ کہتے ہیں. تو انہیں خیال آیا کہ بھائی اٹھائے گا تو کہیں پٹھان آدمی ہے جھٹکا دے تو ٹوٹ ہی نہ جائے, تو ان کا کہنا تھا کہ اوپر سے پکڑو نیچے سے پیندا بھی پکڑو. تو اسے فرمانے لگے خان صاحب پیٹ پکڑ کے اٹھانا, سراہی پیٹ پکڑ کے اٹھانا. اس نے ایک ہاتھ سے سراہی پکڑی, دوسرے ہاتھ سے پیٹ پکڑ لیا, کیونکہ اس نے اردو ترجمہ سیکھا تھا, اردو ادب نہیں سیکھا. تو ہم عربی ترجمہ سیکھتے ہیں, عربی ادب نہیں سیکھتے, جیسے ہمارے پلے کا نہیں پڑتا. وہ پٹھان کی طرح پیٹ پکڑو گے. پھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ 100 جنگیں لڑی, دیوان حماسہ سارا یاد تھا, سارا دیوان یاد تھا. ارے عربی ادب سے بھی مناسبت پیدا کر. اب جس کے اندر فضائل کا علم رچا ہوا ہوگا وہ تو ایک ایک چیز پہ جان مارے گا. جنہیں مجھے پاس ہونا ہے جامعہ شرفیہ کی صنعت بڑی عالی ہے, نوکری مل جائے گی, وہ اس کے سر کے اوپر سے ہر چیز گزرتی جائے گی. ارے یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ نے یہاں رہ کے کرنی ہیں. اس میں نمازوں کا اہتمام, اتباع سنت ہو, اتباع سنت میں ایک ذاتی کشش اور ایک نور ہے جو آدمی کو کھینچتا ہے. اور جب فارغ ہو جائیں تو سارا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے. ہر ملک ملک مار ملک خدا مار, ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے, یہ سمت سے علماء کی بھی ذمہ داری ہے, عوام کی بھی ذمہ داری ہے, خواص کی بھی ذمہ داری ہے. تبلیغ کوئی جماعت نہیں, تبلیغ کوئی تحریک نہیں. کبھی ہم تبلیغ جماعت کے ممبر ہیں, آپ سے بات کرنے آئے ہیں. یہ ذمہ داری ہے جو ہر امتی کی گردن میں ہے. یہ وہ امتیازی شان ہے جو صرف اسی امت کو ملی ہے. کسی امت کے ذمہ دعوت کے اللہ کا کام نہیں تھا. بنی اسرائیل اذان میں آئے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر چھوڑنے کی وجہ سے. معروف القرآن میں ایک جگہ کہیں میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام سے فرمایا تیری امت میں سے 100,000 کو ہلاک کرنے لگا, ان میں 40,000 اچھے ہیں, 7,000 برے ہیں. یوشع علیہ السلام نے عرض کی 40,000 کا قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بروں پر محنت نہیں کر رہے اس لیے ان کو بھی ساتھ ہلاک کر دوں گا. 100,000 عذاب میں آئے اور میں 40,000 بھی گئے. تو امر بن معروف نہیں ان منکر تو پوری امت ہر امت میں چلا آیا اپنوں پہ محنت کرنا ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے. میرے بھائیو آپ باہر نکل کے یہ دیکھو کہ باطل کتنی محنت کر رہا ہے, پھر آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ ہمیں کتنی کرنی چاہیے. ہمارا ساتھی سلمان نام ہے, دبئی کا ہے, امریکہ میں پڑھتا ہے, اب وہیں نوکری کرتا ہے. دبئی سے امریکہ جا رہا تھا, فرانس میں جہاز اترا, پھر وہاں سے سفر شروع ہوا. تو پیرس سے ایک پادری جہاز میں چڑھا, قدرتی اس کی سیٹ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. تعارف ہوا پادری, اس کا چہرہ بھی داڑھی پکڑی, اس نے یہ بھی کوئی مسلمانوں کا پادری. میں نے کہا نہیں میں تو انجینئر ہوں. کہا کہاں سے آ رہا تھا؟ میں افریقہ سے آ رہا ہوں. کیا کرنے گئے تھے؟ کہا ایک بستی میرے ذمے لگی تھی اس کو عیسائی بنانا, تو میں وہاں سے آ رہا ہوں. کہا کیا نتیجہ رہا؟ کہا سارے عیسائی ہو گئے. کہا کتنا عرصہ رہے؟ کہا 4 سال گزارے. 4 سال میں امریکہ گئے. کہا 4 سال میں ایک دفعہ بھی امریکہ نہیں گیا, البتہ میرے بیوی بچے مجھے آ کے ملتے رہے. میں 4 سال نہیں رہا اور ان سب کو عیسائی بنا کے اب جا رہا ہوں. ایک باطل والا تو ایک بستی پہ 4 برس گزار دیں. ہم اپنوں کی بھی خبر نہ لیں, ہم کو اپنے ذمے نہ سمجھیں. تو میرے بھائیو کتنی بڑی یہ غفلت کی بات. کہنے لگا اچھا تمہیں پتا جو تم نے دعوت دی ہے حق ہے؟ کہنے لگا ہاں. تو اس نے سوالات شروع کی تو چکرا گیا. پھر اس نے کہا اچھا تمہیں پتا جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو حق ہے؟ کہنے لگا بالکل میری دعوت حق ہے, تیری دعوت باطل ہے. نیو یارک تک بات چلتی گئی. آخر نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے کہا اچھا تم ایسا کر کہ ایک دعا روزانہ مانگا کر کے یا اللہ میرے اوپر حق کو واضح فرما, اگر وہ تجھے بات سمجھ میں آئے تو میرا یہ پتا ہے کہ مجھے خط لکھ دینا. ایک سال کے بعد اس پادری کا خط آیا کہ میں روزانہ وہ دعا کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا. اب میں مسلمان ہوں, اب میں دوبارہ اس بستی میں جاؤں گا ان کو پھر مسلمان بنوں. باطل تو ایسے محنت کر رہا ہے, ہم اپنے ذمے ہی نہ سمجھتے ہیں. جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں ان کی جان جوکھوں میں ڈلتے, لاکھوں کروڑوں لگا کر اور لمبے لمبے سفر. اور بتاؤں آپ کو فرانس میں جماعت آئی, ان کا ایک جماعت ایسی وجود میں آ چکی ہے جو دجال کی جاگ دعوت ہے, تیموان جوا اس کا نام ہے, اور کئی مسلمان نوجوان بھی ان کے ہاتھ پر پیک ہو چکے ہیں فرانس میں, کیوبا میں. کیوبا میں سب سے پہلی جماعت فرانس کی گئی, پاکستان کی تو جا نہیں سکتی تھی, تو انہوں نے فرانس خط لکھا کہ آپ لوگ کیوبا جماعت بھیجو. تو ان کے خط پر وہاں سے جماعت تیار ہوئی اور کیوبا گئی. وہ دعوت وہاں بھی پہنچی ہوئی تھی اور وہاں بھی لوگ دجال کی آمد کے لیے بیعت کر رہے تھے. لوگ دجال کے لیے بیعت لے ہو گئے, ہمارا خدا آنے والا ہے کہ ہمارا الہ ہمارا خدا آنے والا ہے, ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے, تم ہماری بیعت کرو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں. تو یہ پہلی جماعت تھی جو کیوبا میں پہنچی, وہاں کوئی 8-10 مسلمان بھی ان کے بیعت ہو چکے. پھر انہوں نے ان پر محنت کی, ان سے توبہ کروائی, اور چلتے چلتے وہاں 18 کیوبا کے مسلمان لوگ بھی مسلمان ہوئے, 18 کیوبن نسل کے مسلمان ہوئے. اور جب یہ واپس آنے لگے تو ان سب نے ان کو روتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو ہمارا پیغام دے دینا کہ اب تمہارے کچھ بھائی یہاں بھی ہیں, ہماری خبر لیتے رہنا کہیں ہم دوبارہ واپس نہ لوٹ سکیں. تبلیغ ایک فریضہ ہے, ایک ذمہ داری ہے جو پوری امت پر اللہ نے ڈالی ہے, ختم نبوت کی وجہ سے ڈالی ہے, کہ وہ لوگ جو آپ کے پاس آتے نہیں نہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو اللہ کے قریب کیسے کیا جائے. آپ جائیں نہیں, اپنی ضرورت نہ سمجھیں تو ان کا جہنم کی طرف تو قدم اٹھ گیا نا. ہمارا اس پہ اگر ہمارے اندر اگر رحم نہ ہو, ہمدردی نہ ہو, تو یہ علم کی تو شان نہیں. میں جب یہاں پڑھتا تھا کالج میں, تو 1970 کی بات, جب کوئی تبلیغ کو جانتا نہیں تو میں سویا ہوا تھا, جب اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے مجھے پیاس لگی, میں اٹھا پانی پینے کے لیے. سامنے میرے کمرے کا کولر تھا, یہاں ہاسٹل میں رہتا, تو میری نظر گیٹ پر پڑی تو دو لڑکے اندر آ رہے ہیں, دونوں کی داڑیاں, تو میں ٹھٹک گیا. 1970 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داڑھی والا کوئی داخل نہیں ہو سکتا, کوئی جرت نہیں کرتا تھا تو داڑھی کے ساتھ اندر آ جائے, ایسی گمراہی اور ظلم اچھائی. تو میں ان کو دیکھ کر رک گیا, میں نے کہا یہ کوئی باہر سے آئے ہوئے لگتے ہیں اور کسی کو ملنا چاہتے ہیں, اور ہاسٹل میں سارے لڑکے کوئی سویا ہوا ہے کوئی باہر ہے, اتنا بڑا ہاسٹل ہے, پتہ نہیں ان کو کمرے کا بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. یہ چند سوالات تیزی سے میرے اندر گردش میں آئے تو میرے قدم اللہ نے روک دیے. میں پانی پینے کے بجائے ان کے انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ فلاں لڑکا کون سے کمرے میں رہتا ہے, تو میں اس کو بتا دوں گا کہ فلاں کمرے میں رہتا ہے. حالانکہ کبھی دل میں عظمت آئی نہیں تھی, پتہ نہیں اس وقت کیسے اللہ نے پکڑ لیا. وہ سیدھے میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ نے کس سے ملنا ہے؟ کہا جی آپ سے ملنا ہے. میں چکر میں پڑ گیا, مولوی صاحب مجھ سے کیوں ملنا چاہتے؟ میری تو آپ کی کوئی شناسائی کوئی نہیں, خالی بس تھوڑی بات آپ سے کرنی ہے. تو ایسا گھبرا گیا کہ مجھے پانی پینا بھی بھول گیا. میں نے کہا اچھا جی تشریف لے آئے, اندر کمرے میں بٹھایا. اب انہوں نے مجھے, ایک لڑکا تھا نعیم الدین بنگالی تھا, بہت قابل لڑکا تھا ہمارے کالج کا, اس نے بی اے میں بھی گولڈ میڈل لیا, ایم اے بھی گولڈ میڈل لیا, پھر برطانیہ میں پڑھنے گیا وہاں بھی گولڈ میڈل لیا, کیمرا یونیورسٹی آج کل کینیڈا میں ہوتا ہے. تو اس نے مجھ سے نا انگریزی میں بات کرنی شروع کی, تو مجھے ایک جھٹکا لگا, میں تو سمجھ رہا تھا مولوی صاحب ہیں, یہ تو انگریزی بات کر رہا ہے, بڑی میٹھی بات, لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا چاہتے ہیں, ان کی بات کا مقصد کیا ہے اور یہ بات کیا ہے. بس میں ان کے شعروں کو دیکھ رہا, ان کی لہجے کی مٹھاس تو اثر کر رہی تھی لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. پھر وہ سے کہنے لگے یہ بات ہم کسی اور سے بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ ہماری رہبری کریں گے؟ تو وہ سامنے لڑکے بیٹھے ہیں وہاں چلے جائیں, کہیں آپ ہمیں لے کے چلیں آپ کی بڑی مہربانی. تو میں ان کو لے کے اگلے کمرے میں چلا گیا, وہاں 3-4 لڑکے بیٹھے تھے, تو وہ وہاں ایسی فضا بنی کہ وہ ان بیچاروں کی بات ہی نہ ہو سکی, ان کا مذاق اڑا اڑو کر ان کو نکال دیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ پھر دوبارہ آئے کچھ عرصے کے بعد, پھر مجھ سے بات, پھر ایک دفعہ نہیں آئے, پھر پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے, اور کس کیفیت میں ہے کہ میں نے ان کو پتہ نہیں کتنی دفعہ کمرے سے دھکے دے کے نکال دیے. وہ پھر بھی آئے وہ پھر بھی آئے. اگر وہ اپنی ذمہ داری نہ سمجھتے, یہ یوں کہتے کہ ہم نے تو کہہ دیا جائے جہنم میں, مانتا ہے تو مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے, جائے جہنم میں. اگر وہ یہ کرتے تو ہم تو جہنم کی طرف جا رہے تھے, ہمیں تو نماز نہیں آتی. جمعہ تک کی نماز سے محرومی جن کو ہو تو وہ کہاں جا رہے ہوں گے. یہ ان کا درد تھا اور یہ ان کے اندر کی کڑن تھی جس نے ہمارے جیسے پتھروں کو بھی پگھلا دیا. کہ یہ بات دل میں آئی کہ یہ ذلیل ہو کر بھی پھر آ گئے اور مانگتے بھی کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی کچھ چندہ ہی مانگ لیں گے, سستی جان چھوٹ جائے گی, مانگتے بھی کچھ نہیں. چلو بھائی چلو بھائی, میں پھر بھی نہیں گیا, میں نہیں گیا. انہوں نے پھر مجھے چھوڑ دیا. میرے ایک دوست کو تیار کرنا شروع کیا. اب آپ ان کی محنت کی ترتیب دیکھو. اگر ایک کالج کے لڑکے کو اتنا درد ہے تو آپ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ سارے لوگوں پر بیٹھ کے رویا کرو کہ یا اللہ یہ مر رہے ہیں بغیر نمازوں کے اور بغیر روزوں کے اور سود کھاتے ہوئے جنا کرتے ہوئے مر رہے ہیں, یا اللہ ہم کیا کریں. یہ درد اگر آپ کو چڑھ پاتا نہیں تو یہ کیسا علم ہے جو اندر میں دین کے مٹنے کا غم نہ پیدا کرے, انسانیت کے گمراہ ہونے کے لیے آنکھ کا آنسو نہ نکلے. یہ کیسی بےحسی ہے. ہمیں وہ رخ دیکھا ہوا ہے, ہم دکھی ہیں اور ہم ساری زندگی ان کو دعائیں دیتے ہیں جو انہوں نے اس جہنم سے ہمیں نکالا. اگر وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مانے نہ مانے جائے جہنم میں, تو نبوت کا مقصد ہی ختم ہو گیا. اور میں میرے دوست کو تیار کیا. اب ان کی محنت کرو گے کہ یہ تو مانتا نہیں, کہ وہ نہیں آتا, اس کو تیار کیا. وہ پٹھان تھا, پٹھانوں میں ذرا تھوڑا نرم گوشہ ہوتا ہے دین کے بارے میں. وہ تیار ہو گیا, اسے کہا کہ اس کو تو تیار کر, اس کو تم لے کے جاؤ. میں سویا ہوا اپنے کمرے میں گہری نیند, جمعہ کا دن گہری نیند سویا ہوا, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں الٹی کروٹ پہ سو رہا تھا. اور وہ ایک دم میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھے یہاں سے پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا. کیا بات, کپڑا ضروری کام ہے, ابھی چلو. ان کا کپڑے بدلو, کہیں کپڑے بھی نہیں بدلنے, ابھی چلو. کچھ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. میں 11 سال کی عمر میں لاہور آ گیا تھا پڑھنے کے لیے, تو ہم شروع سے اکٹھے تھے سینٹ ماڈل اسکول میں, پھر گورنمنٹ کالج میں. تو وہ ہمارا تعلق ایسا تھا کہ میں اس کو نہ پوچھ سکتا تھا کہ کہاں جانا ہے, کیوں جانا ہے, کتنے وقت کے لیے جانا ہے, یہ میں اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا. اس طرح تعلق محبت. کہنے کا ابھی چلو. میں نے کہا چلو بھائی. جب باہر نکل آئے کہنے کا پہلے جمعہ پڑھیں گے, تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی آج کہاں سے بات شروع ہو رہا ہے, جمعہ پڑھیں گے. کہنے کا نہیں بس پڑھنا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک, تو پڑھے گا تو میں بھی پڑھ لوں. جمعہ پڑھا, جمعہ پڑھ کے اب مجھے اپنے کمرے میں لے گیا, میرے کمرے واپس مجھے اپنے. اب میں تجھے بتاتا ہوں کہاں جانا ہے. میں نے کہا کہاں جانا ہے. کہنے لگا ہم نے تبلیغ میں جانا ہے, تبلیغ جماعت کے ساتھ جانا ہے. میں نے کہا بھائی تو جاتا ہے تو جا, میں نہیں جاؤں. میں نے کہا نہیں, میں تو تجھے لے کے جاؤں گا, تیرے بغیر میں نہیں جاتا. میں نے کہا میں نے ان کو کمرے سے کئی دفعہ نکالا ہوا ہے, مجھے شرم آتی ہے, میں نہیں جاتا سر. میں نے کہا نہیں, میرے پاس چلنا پڑے گا چاہے کچھ ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب تجھے تو انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک سال کی کہانی ہے, ایک سال مسلسل محنت ہوئی ہے. اور اس طرح وہ ذلیل ہوئے تو وہ منظر مجھے یاد آتا ہے, تو میں آج بھی اس پر استغفار کرتا ہوں کہ ہم نے ان کو کیسے کیسے زچ کیا. عام میں سے کوئی ہوتا نا تو لٹ اٹھا کے ہمیں مارنے کو آیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو اور ان کے بار بار آنے کو, انسان آ کر انسان ہے پتھر نہیں, اخلاق پر جھکا دیتا ہے آدمی, اور لے کر درد آدمی کو درد مند کر دیتا ہے. بھائی کیوں اتنا پریشان ہے, یہ کیوں اتنا درد رہا ہے. ہمارے دوسرے ڈاکٹر کو کینسر کا اسپیشلسٹ ہے, بیلجیم میں پڑھتا تھا. پاکستانی گانوں کی ریکارڈ لینے کے لیے لندن آیا, بیلجیم میں نہیں ملے, لندن آیا. وہاں جماعت مل گئی تو ان کو پردیش میں تو اپنے ایسے اچھے لگتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے اس کا دل آیا ملنے. ان سے ملا, انہوں نے کہا بیٹا ایک دن ہمارے ساتھ رہ جاؤ, کل چلے جانا. کہ میں ان کے ساتھ رات ٹھہر گیا. آدھی رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا ایک بڑے میاں بلک بلک کے رو رہے ہیں, اے اللہ اس بچے کو ہدایت دے, اے اللہ اس نوجوان کو ہدایت دے. کپس اس کے رونے نے مجھے پگھلا دیا اور اس کے رونے نے مجھے رلا دیا کہ میری تو ماں کو بھی ایسا میرے لیے نہیں روئی, یہ کیوں میرے لیے رو رہا ہے. اس درد سے بے درد ہو جانا, یہ سب سے بڑی ہماری گراوٹ ہے میرے بھائیوں, کہ ہمیں انسانیت کا درد نہ ہو, ہم نہ ہو. آپ نے زندگی کے وہ رخ نہیں دیکھے ہوئے جہاں سے ہم گزر کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور اس کو اپنی آپ ذمہ داری نہ سمجھیں تو پھر کون اس کو ذمہ داری سمجھے؟ یہ پاگل سمجھیں، ذمہ دار سمجھیں، جن کو نماز بھی نہیں آتی، قرآن والا، حدیث والا، وہ اپنے ذمہ نہ سمجھے انسانیت کے لیے ہدایت کی محنت کرنا، کس پہ امید رکھیں گے؟ آپ ان کا 1970 کا نقشہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کس قدر تحریر اور آناد تھا. ہمیں فلمیں دکھائی جاتی تھی گورنمنٹ کالج لاہور میں مدرسوں کے خلاف، علماء کے خلاف، ان گناہگار آنکھوں سے گھنٹے گھنٹے کی ریلیں دکھائی گئی ہمیں کہ بولنا یہ ہوتا ہے، آپ یہ ہوتے ہیں، مسلم یہ ہوتا ہے. تو ہم نفرت کے بیج اندر میں پال رہے تھے، اسی میں مر جاتے تو کہاں چلے جاتے. تو ایک ایم اے اکنامکس کا لڑکا تو درد کا مارا پھر رہا ہو، اور ایک دورے کے طالب علم کسی بے نمازی کو دیکھ کے اس کی ہائے نہ نکلے، یہ کیا انصاف ہے؟ اور بتاؤں، اس کی دعوت کو ہم نے ٹکرا دی تو میں اللہ کا ایک غیبی نظام چلا، میرا دوست مجھے لے گیا، لیکن میرے اوپر جو چوٹ پڑی سب سے پہلی، اندر ہی اندر میں ٹوٹ چکا تھا. وہ کس طرح کہ ہاسٹل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ تخشاپ ہوتی ہے، پھل فروٹ رکھے ہوتے ہیں، چائے رکھتی ہوتی ہے، اثر کے تھے کو 4 بجے، ہم 5 بجے اٹھے، آگے بیٹھے 3-4 ہم دوست، کو شربت پی رہے تھے، کو سموسے کھا رہے تھے، اثر کی اذان ہو گئی. نیو ہاسٹل میں تھے، کسی سے ملنے آئے ہوئے تھے، تو اثر کی اذان ہوئی اور مسجد ہے ایک کونے میں، ہم بیٹھے تھے. میری کرسی اس طرح سامنے 2 منزلہ ہاسٹل کی ملنے گئے، میری نظر پڑی تو وہ لڑکا جو ہمیں دعوت دیا کرتا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا نیچے اتر رہا تھا. کیوں آ رہا تھا؟ یہ کیوں اتر رہا ہے؟ میں نے مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آیا کہ ادھر جا رہا ہے، تو وہ یوں گھسٹتا ہوا آ رہا، تو وہ 50 سیڑھیاں بنتی ہیں جو وہ اترا. پھر میں نے دیکھا تو لمبا، جتنا یہ مسجد کا برآمدہ ہے، اتنا برآمدہ تھا لمبا جو وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں گیا. ہم چاروں گم سم اس کو دیکھنے میں، میں نے ان کو کہا وہ دیکھو نہیں ہوتی، تو انہوں نے دیکھا تو ہمارے گلاس ہمارے ہاتھوں میں رہ گئے کہ نماز اتنی عظیم شان چیز ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ بڑی مشکل سے گیا، نماز میں شریک ہوا، پھر نماز پڑھ کے وہ آیا اور اسی طرح وہ گھسٹتا ہوا وہ اوپر چلا گیا. اس کے الفاظ نے تو ہمارے اوپر اثر نہیں کیا تھا، لیکن اس کے اس عمل نے تلوار کی طرح ہمیں کاٹ کے رکھ دیا. دورے کے پڑھنے والے کی نماز کا بھی ہوش نہ ہو، اور ایک گورنمنٹ کالج لاہور کا پڑھنے والا ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ گھسٹ کے مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھے، کہ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ میں کہا بھائی آئندہ اس کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، اور آئندہ ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرنی. ایک عمل نے اندر کو پارا پارا کر دیا. تو یہ درد و غم جو نبی لے کر آتے ہیں وہ آپ کی وراثت ہے. ہائے نکلتی ہے ہائے. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ گاڑی پہ چڑھنے لگے، سامنے سے صرف اترا، شاہ صاحب کی ایک دم بے ساختہ ہائے ہائے. مول جی کیا بات ہے، ہائے کیوں نکلی؟ فرمانے لگے ایسا حسین چہرہ دوزخ میں جائے گا. اسی پر اس نے کلمہ پڑھ لیا. اندر کی ہائے تو کہاں پتھروں کو پگھلا دے. اگر آپ لوگوں کے دین کا درد نہیں اٹھاؤ گے تو پھر اللہ آپ کو روٹی اور پانی کے درد میں مبتلا کر دے. نبوت والا درد سینے میں لو میرے بھائیوں، کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، مر جائیں، مٹ جائیں، فنا ہو جائیں، کوئی جہنم میں جانے. نبی کو تو یاد کانا یا حرف ان یؤمن بنی جمیع الناس، حدیث کے الفاظ ہیں، باپ کو یہ حرص تھی کہ کوئی نہ جانے پائے. اللہ نے تسلی دی، فما اکثر الناس ولو حرفت بمؤمنین، لیکن آپ نبی کا حرص تو دیکھیں، لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین. میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی تصویر کھینچی ہے، جہاں دل جہاں آپ کو تسلی اور دلاتے کے لیے یہی دکھایا ہوگا سر نے کہ یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے، لیکن جہاں اللہ اپنے نبی کی تسلی کروا رہا ہے وہاں اس کے اندر کے درد و غم کی تصویر بھی بنا رہا ہے کہ نبی کا درد اور غم کیسا ہوتا ہے. چچا کا قاتل آئے حمزہ جیسا چچا، حمزہ جیسا اسد اللہ و اسد رسول ہی، عرشوں پہ لکھا گیا حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اور جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اس کے قاتل پہ کیا دکھ درد نہیں ہوگا. لیکن اس کو آپ نے پیغام بھیجا کہ واشی اسلم تسلیم، انہوں نے کہا میں اسلام لا کے کیا کروں، زنا کیا، قتل کیا، شرک کیا، تیرا رب کہتا ہے جو یہ کام کرے گا یلقا اثاما اسے گناہ ملے گا اور جہنم میں رہے گا ہمیشہ، تو کوئی ہے راستہ میرے نکلنے کا؟ آپ نے دوسری آیت روانہ فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ویشی نے آگے جواب دیا، ان ہذا لشرط شدید، یہ بڑی سخت شرطیں ہیں، توبہ، ایمان، عمل، حل تجد لی اگر رخ سکے. آپ نے تیسری آیت روانہ فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ویشی کہنے لگا، لمن یشاء، مجھے نہ بخشا تو پھر کیا فائدہ، جس کو چاہے، مجھے نہ چاہا تو کیا ہوا. آپ نے چوتھی آیت ارشاد فرمائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہنے لگا، اما ھذا فنعمھا، یہ ٹھیک ہے. یہ مکالمہ کس سے ہو رہا ہے؟ چچا کے قاتل سے. یہ پیغام رسانی پھر مسجد میں آئے، چہرہ چھپایا ہوا، آتے ہی کلمہ پڑھا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ کی نگاہ پڑی، صحابہ تڑپ کے اٹھے، یا رسول اللہ بحث اجازت و قتل کی، قتل کا حکم تھا. آپ نے فرمایا، پیچھے ہٹ جاؤ، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر فرمایا، تو ہی ویشی ہے، تو انگلی کا اشارہ کیا، اب آشی انت، تو ہے ویشی. کا نام فرما تو یہاں بیٹھو، سامنے بیٹھایا، کہا اچھا ظالم ہے تو بتا میرے چچا کو قتل کیسے کیا. سات برس کا غم تازہ ہے، زخم ہرا ہے. جب حضرت ویشی نے قصہ سنایا، آپ کے ہاتھ تو پھر کہنے لگے، کبھی ہاتھ اگئی بہانی ہو جائے، تیرا بھلا ہو، میرے سامنے نہ بیٹھا کر چچا کا غم تازہ ہوتا ہے. جس کے دیکھنے سے بھی تکلیف ہو، اس کی بھی جنت کا راستہ طے کروایا ہے. اور ہم کہ ہمارے ہماری بلا سے کوئی جائے جہنم میں، میرے بھیا آپ کی شان کے مناسب. آپ جو ہے خنجر لگے کسی کو، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، ہم تو ساری انسانیت میں آنسو بہائیں. کوئی کہیں کفر پہ مر جائے، ہماری ہائے نکلے، ہائے اللہ یہ کفر پہ مر کے کہاں چلا گیا، کون سی جہنم اس کو لے گئی اپنے اندر. انہا نزا نزات للشوا فانذرتكم نارا تلظى هو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كئيب فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. یہ آیتیں ہمیں سرپا دیں، رلا دیں، کھلا دیں. اگر آپ کو اپنے سرمائے تھے نہ لوٹ جانے کا غم، نہ بہ جانے کا شوق، تو یہ کیسی سرمایہ داری ہے؟ وہ کون سا پاگل سرمایہ دار ہے جس کو سرمایہ کے لٹنے کا غم نہ ہو اور بڑھ جانے کا شوق نہ ہو؟ وہ کون سا نادان زمیندار ہے جس کو فصل کے اجڑنے کا غم نہ ہو اور لہ لہانے کا شوق نہ ہو؟ یہ کیسا علم ہے کہ ہمیں انسانیت کے بے دین ہونے کا درد نہ ہو اور دین جانے کا شوق نہ ہو؟ میں گھر گیا ایک دفعہ، میری والدہ کہنے لگی، تیرا بھائی آیا تھا اور گھرنے گیا تھا کپاس، واپس آیا، نوکروں کو گالیاں دی، میرے ساتھ بھی بدتمیزی کی اور کمرہ بند کر کے پڑ گیا، دو گھنٹے اندر پڑا رہا ہے اور پھر گاڑی نکال کے چلا گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، تو جا کے دیکھ لے بھی کتنا نقصان ہوا ہے. میں بھی گھبرا گیا، پتہ نہیں کتنی کپاس خراب ہو گئی. اگلے دن میں گیا، شام کی بات ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل ملتان میں ہوتا تھا، لاہور میں، تو آتا تھا چکر لگا کے ملتان چلا جاتا تھا، دیکھ جاتا تھا. اگلے دن میں گیا تو ایک 15 ایکڑ کی لائن تھی جس میں کوئی 3 یا 4 لائنیں خراب ہو گئی تھی، وہاں پانی زیادہ کھڑا ہو گیا، تو کپاس کا پودا چھوٹا ہو، پانی زیادہ لگ جائے، حبس کی وجہ سے کپاس چل جاتی ہے. میرے بھائیوں، 4 لائنوں کی کپاس کٹھی کی جائے تو جہاں 7 ایکڑ کی کاشت ہو، وہاں 15 ایکڑ کی 2 لائنیں ایک آدمی کو بستر پہ اوپر سے بٹھا دیں، گرا دیں اور اس کی ہائے نکلی ہوں اور سارے باپ کو آپ کا ترین کا نمونہ بنا دیا ہو اور ہماری ہائے نہ نکلے، یہ کیسا دل ہے جو انسانیت کے لیے نہ گھلتا ہے، نہ تڑپتا ہے، نہ درد ہے، نہ غم ہے، یہ کیا دل ہے؟ جب آپ اوروں کے لیے رو گے تو اپنے آپ کو بھی بھلا دو، اپنا بھی غم دل سے اللہ نکال دے. آپ کس کے نائب ہیں یہ تو سوچو، آپ اس کے نائب ہیں جس کی ساری راہ ہانڈی کی طرح سینہ کھولتا تھا، جو جس کی رات آہوں میں سسکیوں میں گزرتی تھی، جس کے رات کی آہیں اللہ کے عرش کو ہلاتی تھی، جس کے رونے پر اللہ تسلیوں کے لیے فرشتے اتارتا تھا، آپ اس کے نائب ہیں. ہم کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہے، کوئی علم کے منافع تو نہیں، کوئی مدرسے سے ٹکراؤ تو نہیں، تبلیغ میں کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر پڑھ کے ہسپتال میں آ کے عملی تجربے کرتا ہے، عملی تجربے سے اس کا علم گھٹ جاتا ہے، تبلیغ میں جانے سے بھی کوئی علم گھٹ سکتا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر ہسپتال میں جائے گا تو اس کا علم گھٹ جائے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علم کو لے کر مخلوق میں مرا مرا پھرے اور اس کا علم گھٹ جائے. سر سلام کے قواعد کا نام علم ہے. کفا بالمرء علما ان یخشى اللہ، ليس العلم بكثرة الروايات ولكنه نور يخلقه الله في قلب من يشاء، من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله الا بعدا. ہم تو آپ کو ایک آپ کی ذمہ داری یاد دلا رہے ہیں، کوئی نہیں بات نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اس کے اولین ذمہ دار ہیں. عامۃ الناس قربانیاں کریں، جان کو جوکھوں میں ڈال ڈال کے. وہ ہماری جماعت کی برطانیہ 1982 میں ہمارے ننہال کے ایک رشتے دار وہاں رہتے تھے، 27 سال سے پاکستان نہیں آئے تھے. ایک اسپینش لڑکی سے شادی کی، بچے ہو گئے، بچے عیسائی، دیدی عیسائی، خود وہ بیچارہ ختم مسلمان ہو. ملنے گئے تو اس نے کوئی 25-30 لاکھ روپے کا زیور پہنا ہوگا، انگوٹھیاں اور ہار اور پتہ سونے کا کوئی شوق تھا. بعد میں خود کہا سونا میرا شوق ہے. جب وہاں آئے تو اس نے آتی چڑھائی کر دی، یہ کس شکل میں آ گیا مجھ سے ملنے کے لیے؟ یہ کوئی ہولیا ہے تمہارا جس میں تم انگلستان آ گئے ہو؟ تمہارے والد کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں جو تمہیں ایسے دے کے اس نے بھیج دیا ہے، زیادہ پیسے ہیں تو یہاں میرے پاس دے جاؤ، یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، میں یہاں لوگوں میں تقسیم کروں گا. ایسا ڈانٹا، ایسا ڈانٹا کہ ہم گم سن. آیا یار ہو تو ہی دل نرم کرے گا، ہم ذکر میں اور وہ گالیوں میں. ادھر اس کی دیدی آئی، انہوں نے کہا ہاتھ ملاؤ اسے، ہم نے سر جگا لیے. وہ کہے ہاتھ ملاؤ، ہم نے سر جگائے تو اور برس پڑا کہ تم کیسے گوار لوگ ہو، تمہیں عورت کے مقام کا نہیں پتا. پر اپنے بیوی سے کہنے لگا یہ دیہاتی پاکستان سے ہیں، تم ذرا مائنڈ نہ کرنا، انہوں نے تم سے احترام نہیں کیا. تین چار دن گزر گئے، میں نے پھر اس کو فون کیا، میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ کہیں نہیں میں نہیں کھاتا. لیکن آپ کو پاکستانی کھانے کھلائیں گے، آپ کی تو بیگم پکاتے ہی نہیں پاکستانی. اس چکر میں آ گیا، روٹی کو پھنسا لیتی ہے بڑوں کو. کہنے کا آ چلو ٹھیک ہے آ جاتا ہوں. میں نے کہا ہم آپ کو لینے آئیں گے، آپ خود نہ آئیں. ٹھیک ہے تب میں خود گیا، 16 میل دور ہماری جماعت تھی، میں اس کو لے کے آیا، گاڑی ایک ساتھی کی لے کر گئے. مسجد میں آیا تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد میں مسجد میں داخل ہوں، نہ نماز، نہ جمعہ، نہ عید، نہ روزہ، آج میں 27 سال کے بعد مسجد میں. عشاء کی نماز پڑھائی، پھر بیان تھا میرا، بیان سنا اس نے، پھر واپس اس کو چھوڑنے گئے. راستے میں کہنے لگا مجھے تو نماز بھول ہی گئی ہے. تو اگلے دن تھا ہم اس کو نماز میں نہیں لائے. جب نماز ہو گئی، بیان ہو گیا، پھر گئے اس کے گھر، پھر اس کو اٹھا کے لائے، پھر اس کو کھانے میں شریک کیا، اور رات 12 بجے تک اس سے گفتگو چلتی رہی، پھر اس کو گھر چھوڑ گیا. پھر اس اگلے دن پھر اس کو اٹھا کے لائے، روش ڈیل ایک جگہ سے ہماری جماعت پہنچی تھی، مانچسٹر سے اس کو لائے. پھر اس سے بات کی، کہنے لگا پتہ نہیں کیا جادو ہے تم لوگوں کے پاس، اچھا 3 دن میرے بھی لکھ لو، لکھ لو میرے 3 دن. پھر اس نے 3 دن ہمارے ساتھ لگائے. مختصر کروں، پھر میں واپس آیا پاکستان تو اس کا خط میرے پاس آیا، کوئی 2.5-3 صفحے کا. کہنے لگا کہ تم نے مجھے دوبارہ مسلمان بنایا، دوبارہ میرا ایمان زندہ ہوا. میں اس دن سے آج تک نمازی ہوں، نماز نہیں چھوٹی. پہلی دفعہ 27 سال کے بعد سارے روزے رکھے، کبھی روزے نہیں رکھے، 24 گھنٹے کے روزے رکھے. چونکہ میری بیوی تو عیسائی ہے، میں خود ہی جو میری افطاری ہوتی تھی وہی میری سحری ہوتی تھی. اور میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اور 27 برس کی زکات اکٹھی کر کے یہاں اس نے آ کر پاکستان میں تقسیم کی. اور وہ دن آج کا دن، نہ اس کی تہجد قضا ہوتی ہے، نہ اس کی نماز قضا ہوتی ہے، نہ اس کی تلاوت قضا ہوتی ہے، نہ اس کی زکات قضا ہوتی ہے. ہمارا ایک سفر، گھر چھوٹا، بیوی چھوٹی، وطن چھوٹا. ایک آر حضور کا امتی جو 27 برس سے بچھڑا ہوا تھا، ہمارے ہم 7-8 آدمی تھے، ہمارا جو خرچ آیا اس پر ایک آدمی کو زندگی مل گئی، اسلام مل گیا، ساری دنیا خرچ ہو جاتی اور ایک آدمی کو اسلام مل جاتا تو بھی سستا سودا تھا. پھر اس نے کیا لکھا تھا کہ آپ انگلستان میں آئیں, میں آپ کو یہاں کی شہریت دلواؤں گا, آپ کا خرچہ برداشت کروں گا, یہاں آپ آ کے تبلیغ کریں, یہاں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے. اللہ کی جان اگلے سال پھر ہماری جمع چلی گئی تو ہمارے پاس مرکز میں آیا. پھر میں نے اس کو دعا میں روتے دیکھا, وہ اتنا رو رہا تھا, ایسا رو رہا تھا کہ کسی کا رونا ایسا نہیں تھا. دعا کے بعد پھر میں جا کے گلے لگ گیا, کہنے لگا میری ماں مری میں نہیں رویا, میرا باپ مرا میں نہیں رویا, لیکن میرے گناہوں کی یاد نے مجھے رلا دیا. کہ میری کتنی راتیں گزر گئیں غفلت نے, میں زندگی تو گزار بیٹھا ہوں, تم لوگ نہ آتے تو شاید میں کفر پہ مر جاتا. تو بھائی ہم تو چاہتے ہیں یہ درد آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرما دے. بھائی یہ پھرے بغیر نہیں آتا, آپ امت کے حالات دیکھیں گے تو آپ کو درد آئے گا. کس حال میں پڑی ہوئی ہے اللہ کی حبیب کی امت, اور استباب کتنی ہے باپ کو لینے کی کہ تھوڑی سی بات کرو زندگیاں پلٹا کھا جاتا. اللہ نے آپ کے سینے کو قرآن سے روشن کیا, حدیث سے روشن کیا, مدرسوں میں 8 سال پڑھے, آپ تو پھرنے کے زیادہ حقدار ہیں تاجروں کی نسبت, ذمہ داروں کی نسبت, کاشتکاروں کی نسبت. آپ کے ساتھ تو اللہ کے علم کا نور ہے, ان کے ساتھ تو وہ بات نہیں جو آپ کے ساتھ. اور ان پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت نے ایک لڑکا آل عمرانی حسنی سید مراکش کا اٹلی میں گیا, 3 سال مسلسل وہاں اس نے محنت کی, اکیلے لڑکے نے 3 سال میں. اس سال میری اس کی حج سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے 300 مسجدیں اٹلی میں بن چکی ہیں اور 60,000 اٹلی کے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور 8 مسجدیں روم میں بن گئیں, اور پیچھے محنت کرنے والا کون ہے, ایک لڑکا. دنیاوی تعلیم یافتہ, کوئی عالم بھی نہیں, دنیاوی تعلیم ہے. اندر میں ایک درد اٹھا, 300 مسجدوں کا وہ ذریعہ بن گیا, اور اس کے ساتھ 70-80 کے اٹلی کے نوجوان سب کی داڑھی. میں نے کہا یہ جو پوپ تھا جان پال, جب یہ پوپ بنا تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ 20 سال میں سارے یورپ کے مسلمانوں کو عیسائی بنا دوں گا اور سارے افریقہ کو عیسائی بنا دوں گا. تو لوگوں نے ارب ڈالر چندے دیے, 20 سال کے بعد اٹلی کے 60,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارے نوجوان اسلام میں پکے ہو رہے ہیں اور ان کی نسلیں ٹوٹ ٹوٹ کے اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. ہندوستان میں دارالعلوم بن گئے کوئی سوچ سکتا تھا, ساؤتھ افریقہ میں دارالعلوم بن گئے کوئی سوچ سکتا تھا, امریکہ میں کینیڈا میں دارالعلوم بن گئے کوئی سوچ سکتا تھا. اللہ نے کس محنت کو ذریعہ بنایا, 20 سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں ایک آدمی داڑھی والا نہیں تھا, ایک تاجر ہندوستان کا تاجر کیپٹاؤن میں رہتا تھا, کیپٹن ڈربن میں 3 چیلے لگائے ہندوستان میں 1964 میں 1965 میں یا اس کے بعد, اور اس اکیلے آدمی نے کام شروع کیا. آج بڑے بڑے دارالعلوم وہاں لانے چلا گیا, مسجد مدرسے عورتیں حجاب میں, نوجوان داڑیوں میں پگڑیوں میں. ایک جماعت پیدل چل رہی فرانس میں 1989 میں, ایک گاڑی رکی, 2 لڑکیاں نکلی, پیسے نکالے, آپ سوار ہو جائیں, پیدل نہ چلیں, سردی بہت ہے. ان کا ہمارے پاس پیسے ہیں, کبھی پھر پیدل کیوں چلتے ہو, اکٹھی وین چاہیے اس کا بھی انتظام کرتی ہیں, کہیں وین بھی ہے, اکبر پیدل کیوں چلتے ہو. انہوں نے دعوت دی, ہم اس لیے پیدل چلتے ہیں کہ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے اور اللہ لوگوں سے راضی ہو جائے, لوگ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اس قسم کا مفہوم 6 نمبر کو منچ اجماری کا, اور ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ لڑکی کہنے لگی ہمارے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں؟ کہاں آپ کے لیے بھی کرتے ہیں. وہ کہنے لگی میں بتاؤں آپ کون ہیں؟ کہ بتائیں. کہا انبیاء. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا جو یہ کام کرتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں. کہیں ہم نبی نہیں ہیں لیکن ہمارا نبی آخری ہے, ہمارے ذمہ نبوت والا کام لگا دیا گیا. تو دونوں لڑکیاں مسلمان ہو گئی. پھر ان سے پتا پوچھا کہاں جاؤ گے, فلاں دن کہاں فلاں دن تھا, انہوں نے بتایا. وہ چلی گئی, تھوڑی دیر گزری تو پھر آئیں اور گاڑی کھڑی گئی اور ڈگی کھولی, سارے ڈگی پھلوں کے کریٹ سے بھری ہوئی سامان آپ کے لیے لائی ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تو اپنا چلنا مشکل ہو رہا ہے, یہ کریٹ کہاں سے اٹھائیں گے؟ تھوڑے تھوڑے پھل اس میں سے لے لیے. ہفتے کے بعد یہ دونوں لڑکیاں پھر جماعت کے پاس آئیں اور 8 فرینچ لڑکیوں کو ساتھ لائیں اور ان کو پھر مسلمان کیا. ہمارے اپنے سرمایہ بڑھنے کا ہمیں خوشی ہو, گھٹنے کا غم ہو, سبھی تو دل زندہ ہے. جس میں نہ سرنا لٹنے کا غم نہ آنے کی خوشی, یہ کیا جی, یہ کیا نہ آنے کی خوشی, یہ کیا جی, یہ کیسا سرمایہ دار ہے. علم آپ کا سرمایہ ہے, دین آپ کا سرمایہ ہے. لوگ دین میں آئے ہمیں خوشی ہو, لوگ دین سے ہٹے ہمیں درد و غم ہو. اور لوگ کیسی کیسی قربانیاں کر کے چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں، جن کی برکت سے، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ یہ سارے نقشے ہماری جماعت آ رہی تھی کوئٹہ سے، یہی ہماری ذمہ دار جماعت ہے۔ دسمبر کا مہینہ، شدید سردی، ہیٹر گاڑی کا کام نہیں کر رہا تھا، زیارت کے پہاڑوں سے ہم گزر رہے تھے، برف گری ہوئی تھی اتنی اتنی، تو ٹھنڈ رہے ہم موٹر کے اندر، اچانک میری نگاہ پہاڑ کی چوٹی پر پڑی تو چوٹی پر ایک جماعت پیدل چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے کہا گاڑی روکو روکو، ہمارے پاس دوست ہمارے پاس، میں نے کہا فقیر صاحب روکو روکو، کیا بات ہے روکو روکو، میں نے کہا باہر نہیں رو، باہر نکالا، میں نے کہا ذرا سردی محسوس کرو کیسی ہے، ان کا مر گیا تو میں نے کہا وہ دیکھو جماعت اوپر پہاڑ پہ قدر چلو، ان پڑھوں کو دین کے پھیلانے کا اور سیکھنے کا اور اور تک پہنچانے کا اندر کا جذبہ برفانی ہواؤں سے ٹکرا دے اور کالے پہاڑوں پہ چڑھا دے، آپ قرآن حدیث کا نور اندر میں لیں تو آپ اس سے زیادہ حقدار ہیں، کیا آپ دیوانہ وار پھرے لوگوں کے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ ہم تو عرض کر سکتے ہیں کہ آپ حضرات اپنی چھٹیوں کا وقت پڑھائی کے زمانے میں پڑھو، میں نے پہلے اس سے پہلے وہ بات کی، ہم جب رائے میں پڑھتے تھے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، کھانے کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کپڑے بدلنے کا ہوش نہیں، سختی اتنی ہوئی، ان کا ہمیں بہت شوق تھا، سختی اتنی تھی پڑھائی کی، ہم دے نہیں سکتے تھے، مدرسہ کا وقت پڑھائی کرو، چھٹی کا وقت تبلیغ کرو، سال لگائیں دورے والے انسانیت پہ رحم کھاتے ہوئے آپ پھریں گے، آپ کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ پرواز دلچی کرے گا۔ ایک زمانہ تھا کوئی سننے والا نہیں تھا، 1974 میں ہم جمعرات کو بیان سنتے تھے جمعرات کا بیان، کوئی پورے مجمع میں عالم نہیں ہوتا تھا پھرنے والا، تو جمعرات کا بیان ہو رہا تھا تو ابلاغ صاحب بیان فرما رہے تھے، تو بیان کے بعد ان کی عادت سو جاتے ہیں، تو تشکیل شروع ہوئی تو پیچھے سے ایک مول صاحب کا لکھو جی عتیق اللہ، سات چلے ہوتے تھے، سات چلے تو ساری مسجد میں سبحان اللہ کا شور مچا، عبد الوہاب صاحب بھی اٹھ کر دیکھنے لگے ماشاءاللہ، ایک کے ساتھ، آپ تو سات سو اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک عرب عالم کہنے لگا ہم تبلیغ سے متاثر تم سے نہیں ہوئے، ہم اپنے نوجوانوں سے ہوئے، اور بدر کے مفتی یہاں چلے لگانے، ان سے پوچھا حضرت آپ کیسے تشریف لے آئے، کہا میری بستی کے تین چار بڑے اوباش لڑکے تھے تمہاری جماعت کے ساتھ، کیا تائب ہو کے آئے، میں دیکھنے آیا ہوں، کیا تم ان کو سنگھاتے ہو، تین چار دن میں بدل جاتے ہیں، کیا چکر، میں یہ دیکھنے آیا ہوں، انہیں چلا لگا، چلے کے بعد ان سے پوچھا جی آپ کیا سمجھے یا آپ نے کیا دیکھا، فرمانے لگے ہم یہ سمجھتے تھے کہ دین صرف ہماری ذمہ داری ہے، عوام الناس کے ذمہ نہیں ہے دین کی محنت، لیکن تمہارے ساتھ چل کے یہ احساس ہوا کہ ہماری خطا تھی، دین کے لیے محنت تو ہر عام وقاف کی ذمہ داری ہے، جب ان کے اندر تم احساس ذمہ داری پیدا کرتے ہو تو ان کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ یہ بدر کے مفتی کے الفاظ، ایک احمد الوہاشی مجھے ملے عالم سے بڑے خیمی علی، کہنے کہ ہم تمہاری تبلیغ سے متاثر ہوئے، ہم تو اپنے نوجوانوں سے متاثر ہوئے جو امریکہ پڑھنے گئے اور فساد مچانے گئے، واپس آئے تو داڑیاں رکھ کر پکڑیاں، ہم حیران ہو گئے تو وہاں تو ان کو اور ظالم ہونا تھا اور خود کو فجور میں پڑھنا تھا، یہ امریکہ سے داڑھی رکھ کے آ رہے ہیں، امریکہ سے پگڑی باندھ کے آ رہے ہیں۔ کافی عرصے کے بعد ایک نوجوان ہمارے ساتھ جماعت میں تھا تو بیٹھا رو رہا تھا، ایک مدرسے میں لے گیا ملاقات کے لیے، بچے دیکھ کے قرآن پڑھ رہے تو واپس آ کے بیٹھ کے رونے لگے، میں نے کہا کیوں رو رہے ہو، کہ ایک تو اس پہ رو رہا ہوں کہ یہ فضا ہمارے ملک میں کوئی نہیں، دوسرا اس پہ رو رہا ہوں کہ گھر فون کیا تھا تو انہیں پتا چلا ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے، تو میرے باپ نے کہا ہے کہ گھر آنا تو داڑھی منڈا کے آنا، ویسے نہ آنا، تو میں نے ان سے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے امریکہ جیسی باطل سر زمین میں اس سنت کو رکھنے کی توفیق دی، تم مجھے حضور کے دیش میں منڈانے کی دعوت دیتے ہو، میں کہا ربا میرا سر کاٹ دینا میں داڑھی نہیں کٹواؤں گا، کہا میں اس پہ رو رہا ہوں کہ کہاں سے کہاں بات چلی، کبھی ہو گئی بات 10-12 سال پرانی بات، اس پہ رو رہا ہے، کہا ہمارے راجے میں وہاں سے پلٹا کھا کے آئے ہیں، پھر اللہ نے پھر ہمیں سوچنے پر مجبور ہوئے کوئی کام ہے، یہ کوئی یہاں آیا اور یہاں اس نے اجتماع میں تھا، تو رات کو اٹھا تہجد میں دیکھا تو سورم ہجمہ حرکت میں، ایسا جیسے کوئی نماز کا وقت ہوا ہے، کوئی نفل، کوئی رکوع، کوئی سجدہ، کوئی دعا، کوئی دھوکا، کوئی تلاوت، تھا وہ شاعر، تو وہیں کھڑے کھڑے کاغذ قلم لے کر فل بدی اس نے ایک قصیدہ لکھا، میرے اس کی تشکیل بھی میں نے تو وہ قصیدہ لے لیا، اللہ اکبر شاع نور محمد وبدت لواقعه بهذا المشهد واليمن قيم في جوانبه التي ابدا تغط بكل حبر مرشدي عاق المنام مبزعت اوقاته بين الاحبه في زوايا المسجد حجر المنازل والديار واهلها وصلى بهم عن والدين ومولدي بحاب وارف دوحة تشدو بها سرب البلابل في حياض موردي وبذات خلخال كريمة فاضل تفريل واحدها تماض أجردي طوعا يعين للبيان وطارة يدلي نصيحته لكل ممحدي يغزل على عظالم في مطية فكره لتكون ميدانا لجهد محمدي یہ فلم دی اس نے تحجد کا منظر دیکھ کے قصیدہ کہا. پھر ہماری ایک تشکیل ہوئی, ایک سال بعد آیا, میں نے کہا زدنا کوئی اور اس پر کہو, اس پر کوئی اور کہو, تو اس نے چار شعر اس پہ اور آگے کہا. والحال قد بلغت به اوج العلا فوق السماوات وفوق ما من فاقدي والفرق يسمو بالجهود الى الذرى لا بالدراهم لا ولا بالعبد والله ينصر من يناصر دينه ويلوغ طالعه بسعد الاسعد وغدا يكون مع النبي وصحبه في ظل عيش بالنعيم السرمدي. پھر آئن کے اجتماع میں آیا, پھر میری ملاقات ہوئی. اب میں ذرا جنت کی احادیث بیان کیا کرتا ہوں, میں نے کہا شیخ اس کو اس کے ساتھ آپ جنت کو جوڑ دیں. تو جو آخری مصرع ہے وغدن یکون مع النبی وصحبہ, کل کو ہوگا اللہ کے نبی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ فی ظل عیش بالنعیم السرمدی, ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کے سائے میں. تو جنت تو آ گئی, تو میں نے کہا ضد نہیں, ذرا اور بڑھا اس کو. تو اس میں پھر کہنے لگا, ایک تو کبھی بیان ہے کبھی تشکیل ہے کبھی ترغیب ہے, کوئی وقت فارغ کرو تو میں شعر لکھوں. ایک تو قدرتی آمد ہوتی وہ تو جلدی ہے, لیکن اگر کچھ کہنا ہے تو کبھی کوئی بیان, کبھی بیان, کبھی ترغیب, کبھی تشکیل, کبھی خدمت, کبھی گشت, کبھی کچھ. میں نے کہا اچھا چلو تجھے فارغ کرتے ہیں, کچھ کرو صحیح. پھر اس نے آگے پر پڑھایا, حيث النجاة بهجرت لقدومه من اجل مكرمة واروع مشهدي. اب جنت آ گئی, کہاں؟ جہاں اس کے لیے سواریاں لائی جائیں گی, جہاں کا منظر دیکھنے کے قابل ہوگا. فی جنت تجر العیون خلالها والحور تقطر في رشاقة اغیدی تختال في حلل حرائر سندس استبرق واصابر من عسجدی والتاج يعلو فوق مفرق راسها من لؤلؤ وجواهر وزمردی فكأنهن جواهر مقنونة صيغت بقالب لؤلؤ وزمردی حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج قد تسل الوليد المسهدي فهناك غردت الطيور ورسلت لحن الخلود بكل غصن أملدي. اس کے بعد میری ملاقات ہی نہیں ہوئی, یہ تو کچھ اور بھی اس سے لکھوا. تو تمہیں بلایا کس نے بھائی؟ تو میرے بھائی ہو, طالب علموں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو میرے بھائی ہو, اس پر آپ لوگ واقعہ سن, مولا سید خان صاحب دامت برکات جب مدینہ میں تھے تو کبھی کبھی رہنے ڈالتے تھے. ایک دفعہ علماء میں بیان کر رہے, میں بھی بیٹھا ہوں, کہنے لگے ایک دفعہ مولا لیاض صاحب نے فرمایا کہ میں واقعوں سے بات فرمائی, میں بھی بیٹھا ہوں, کہنے لگے تم چلتے رہو تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, تم محنت کرتے رہو, تم چلتے رہو, ایک وقت آئے گا تمہاری محنت سے تاجر کھڑے ہوں گے, پھر تاجروں کی محنت سے علماء کھڑے ہوں گے, پھر علماء کی محنت سے قبیلہ عرب کھڑا ہوگا, پھر عرب کی محنت سے عرب کے علماء کھڑے ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ عرب کے نوجوانوں نے عرب کے علماء کو کھڑا کیا, ہوتا کہ عرب کے علماء کی محنت سے قبیلہ قریش کھڑا ہوگا, جب قبیلہ قریش کھڑا ہوگا تو پھر دعوت کی گاڑی چلے گی اور پھر سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلے گی. 1985 میں رائمنڈ کے اجتماع سے شور مچا کے مکے کے قریش کی جماعت آئی. بات کب کہی اس شخص نے اور وجود کب اس کو ملا؟ 1985 میں مکے سے 15 قریشی نوجوان پورے کے پورے رنگ میں آئے, اور پھر تو لائن لگ گئی, قطار لگ گئی قریش کے, اور کتنے قریش کے بچے یہاں قرآن حفظ کر کے واپس جا چکے. بھائی ہم تو اپنی ضرورت رکھ رہے ہیں, مسئلے تو ہم اتنے زیادہ لمبے چوڑے جانتے نہیں, ضرورت رکھ رہے ہیں کہ امت اس طرح ہے جیسے پیاسا پانی کے بغیر اور بھوکا روٹی کے بغیر اور مچھلی پانی کے بغیر ہم کتے کو پیاسا نہ دیکھ سکیں, انسانیت کو پیاسا دیکھ کے ہم بیٹھے رہیں, یہ آپ کے منصب اور مقام کے مناسب بات. تو بھائی سختی میں کار ہے, پڑھیں بھی صحیح, پڑھائیں بھی صحیح, نکلیں بھی صحیح, نکالیں بھی صحیح, یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروائے رہا ہے, پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, نکلتے بھی ہیں, نکالتے بھی ہیں. یہ تو ساری چیزیں بعض بعض کے لیے معیت ہیں, منافعات تو نہیں ہیں. تبلیغ, آپ اگر تبلیغ کی محنت مجھ تک نہ پہنچتی تو میں تو مدرسے میں آنے کے قابل نہ تھا, دعوت کی محنت ہی تو ذریعہ بنی. اور اب ہمارے گاؤں میں مدرسہ ہے, 150 لڑکے پڑھ رہے ہیں, سارے کے سارے 3 چیلے لگائے ہوئے اور سارے کالجوں سے نکلے ہوئے ہیں. اسلام آباد سے بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کا بیٹا ہمارے پاس آ گیا بی ایس سی کر کے. میں نے کہا بھائی تیرا باپ تو اتنا بڑا افسر ہے, وہ کل کو ہمیں یا کہیں مقدمہ کر دے کہ میرا بیٹا ہوا کر لیا جاؤ, اس سے لکھوا کے لاؤ کہ میری طرف سے اجازت ہے, پھر تمہیں داخل کریں. کہاں ہمارا چھوٹا سا قصبہ میاں چنو کے پاس کلمبا, کہاں اسلام آباد. وہ پھر واپس اسلام آباد گیا, اپنے باپ سے لکھوا کے لایا کہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں دین پڑھنے کی, اس کا شوق ہے پورا کر لے. پھر ہم نے اس کو داخل کیا, کالجوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ نے چٹائیوں پہ بٹھا دی. باقی بھائی جس کام کو کرنے والے انسان ہوتے ہیں وہ کبھی کامل تو نہیں ہو سکتا. تبلیغ اور ہے, تبلیغ کرنے والے اور ہیں, علم اور ہے, عالم اور ہے. اگر کوئی آج علم کو ہمارے جیسے عالم پر پرکھے گا تو وہ تو علم سے بیزار ہو جائے گا. ایسے آج کو تبلیغ کو ہمارے جیسے تبلیغی سے پرکھے گا تو وہ بیزار ہو جائے گا. ایک زمانہ تھا علم اور عمل کا جوڑ تھا, تبلیغ اور مبلغ کا جوڑ تھا, اب تو گھٹی کا پہرا ہے. اب تبلیغ والوں کو نہ دیکھو, تبلیغ آپ کا ذمہ ہے, اس کو دیکھو کہ آپ کے ذمہ ہے. کوئی آپ کو پوچھے یا نہ پوچھے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ کوئی ہمیں پوچھے. اگر ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ لوگ ہمیں پوچھیں تو ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے. کیوں پوچھیں ہمیں, کیا ضرورت ہے ہمیں پوچھنے کی یا ہمیں پوچھوانے کی؟ اللہ پاک کے ہاں اگر ہماری پوچھ ہے تو سب کچھ ہے. لوگ اگر آپ کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے تو لوگ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. اگر آپ لوگوں سے عزت کی نگاہ چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. اگر آپ یہ اشکال کریں کہ ہمارا اکرام نہیں کرتے تو آپ اللہ کی نظروں سے گر گئے, اور اگر لوگ آپ کا اکرام نہیں کرتے تو وہ اللہ کی نظر سے گر گئے, پھر پرڑے تو برابر ہو گئے. ہمارے اندر طرف کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں سودا سچا اور کھڑا ہوگا وہاں ہر مادی طاقت ٹوٹ کے گر جائے گی. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, میرے والد صاحب 1944 میں بی اے کیا, مسلم لیگ کے ملتان کے صدر, محمد علی جناح کے ساتھ تقریریں کرتے تھے. ذاتی مطالعہ کرتے کرتے پرویزی ہو گئے. ہمارا بچپن کا بہت جس طرح کی علماء سے جھگڑے, قربانی بند کروا دی, پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا. لوگوں 10 منٹ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوا, ہر شے سے توبہ ہو. صرف 10 منٹ, اور زندگی میں ایک دفعہ, پھر دوبارہ بھی نہیں, ایک دفعہ بیٹھے. جہاں حقیقت ہوتی ہے وہاں تو باطل ریگا ریگا ہو جاتا ہے. صرف 10 منٹ کی. امیر محمد خان گورنر جو حجاج ابن یوسف ثانی کہلاتا تھا, ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے بچوں کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے. انہوں نے کہا بھائی بتھیرے نکاح کہاں ہیں لاہور میں, کسی سے پڑھوا دو, میں نہیں پڑھاتا. کہیں میں نے آپ سے پڑھوانا ہے. کہا بھائی میں فقیر آدمی ہوں, میں نہیں پڑھا سکتا. کہا پھر میں ان کا نکاح ہی نہیں کروں. اتنا بڑا, اتنی بڑی مادی طاقت ایک مسلے والے کے سامنے جھکی پڑی ہے, ایک مولوی کے سامنے جھکی پڑی. کیوں؟ یہ وہ علم ہے جو دل میں اترا ہوا ہے. اور کون سے سکھ کے بیٹے, سکھ سے مسلمان, ایک نسل مسلمان ہوئی ہے. مسلے پہ کھڑے تھے, نماز پڑھائیں گے, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. دیکھا ایک دم مسلح اٹھایا اور تشریف لے گئے, مسلح ان کے آگے بچھا کر کہنے لگے, سکھ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ سید کے بیٹے کے آگے کھڑا ہو سکے. تو شاہ صاحب نے فرمایا تیرے جیسے سکھ کے بیٹے پر لاکھوں سید زادے قربان کیے جا سکتے. میں نے کہا پھر محمد خان, گورنر صاحب میری 4 شرطیں ہیں, میں اپنی سواری پہ آؤں گا, اپنی پہ جاؤں گا, تیری سواری قبول نہیں. دوسری شرط, میں اندر اطلاع نہیں کروں گا کہ احمد علی آیا ہے, میں فلاں وقت پہ پہنچوں گا, تو اس وقت پہ باہر ہونا مجھے لینے کے لیے, میں نہیں اندر پیغام بھیجوں گا. تیسری شرط, میں وہاں نہ کوئی چیز کھاؤں گا نہ کوئی پیوں گا. چوتھی شرط, میں تیرا کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا. اگر یہ شرطیں منظور ہے تو پڑھاتا ہوں, تو نہیں پڑھاتا. انہوں نے کہا کہ مجھے ساری منظور ہے. گھوڑے تانگے پہ گئے گورنر ہاؤس, آگے محمد خان فل ٹہل رہا تھا, نگاہ پڑھایا, اوکے کہ میں چلتا ہوں. کہا جی ایوب خان سے تو مل لو. کہا مجھے کام تو ہے نہیں کوئی اس سے. کہا یہ تو سارے میرے پیچھے پڑے ہیں, کہ ایوب خان سے ملاؤ. کہا جن کو ضرورت ہے ملا دو, میں غریب آدمی, میری کیا ضرورت ہے اس کے پاس. اور مولانا عبید اللہ عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا کہ 14 برس ہمارے گھر میں فاقہ رہا, 14 برس فاقہ رہا. ایک وقت پکتا تھا اور کبھی وہ بھی نہیں پکتا تھا. اور ختم نبوت کی تحریک میں جب چھاپا مارا اور پولیس ہمارے گھر میں آئی تو جو ڈی ایس پی تھا وہ ہمارے گھر کا نقشہ دیکھ کے رونے لگا. کچھ نہیں تھا, دال کا ایک دانہ بھی گھر میں نہیں تھا. ایسے نہیں 10 منٹ کی صحبت ایسے پاگل کو پارا پارا کر دیں. تو لوگوں سے امید نہ رکھو. کوئی پوچھتا ہے پوچھے, نہیں پوچھتا نہ پوچھ. اللہ پوچھ لے, مسئلہ حل ہو گیا. تو میرے عزیزو, آپ ہی تو امت کا سرمایہ ہیں. آخر اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے، یہ تو نہیں کہ آپ اور ہم فرشتے ہیں، لیکن یقیناً آپ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں جو اللہ کا علم حاصل کر، تو اس کی قدر بھی ہو، اس کو عظمت، اس کی عظمت بھی ہو، اور اس کا جو مقام ہے وہ بھی اس کو دیا جائے، اللہ کے بندوں تک اس کو تقسیم کیا جائے، سخی بنے، اور تک پہنچانا اپنے ذمہ سمجھے. اس کے لیے جو دورے میں ہیں ان سے سال مانگ رہے ہیں، جو نچلے درجوں میں ان سے چلا مانگ رہے ہیں، تو زیادہ تو نہیں بھائی، سال کے بعد پڑھا لیں، اور درمیانی چھٹیوں میں چلا لگا کر پھر آگے اپنے سبق اسباق شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں، اور ایمان بڑھے گا، صفات بڑھیں گی، تقوا بڑھے گا، توکل بڑھے گا، صبر بڑھے گا، صبر کی گھاٹی کو گزریں گے تو صبر بڑھے گا. میرے ساتھی تھے مولوی صاحب، مجھے کہنے کہ میرے گھر آئے گا تو سال لگاؤں گا، نہیں تو نہیں لگاؤں گا. رہتے تھے جنگل میں، ان کا خیال تھا یہ کہاں آئے گا جنگل میں. تو ایک رات میں پہنچ گیا، رات 11 بجے جنگل میں جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے دیکھا تو اس کا رنگ فخ ہو گیا، کہنے لگا تو سچ مچ ہی آ گیا، تو کیا تمہیں سزا بھی نہیں ہوگا بھائی، ہمیں جان رکھے کی امید ہو، ہاں ہم اپنی ساری زور طاقت لگائیں گے. میں نے کہا آج رات ہوں صبح چل. اب اس نے باپ کو آگے کیا، چچاؤں کو آگے کیا، بھائیوں کو آگے کیا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، اس کو نہ لے جاؤ. میں نے کہا میں تو نہیں لے جا رہا، اس نے وعدہ کیا تھا بھائی میرے گھر آ جائے تو سال لگاؤں گا، میں تو اس کے وعدے پر لے جا رہا ہوں. میں نے کہا پیسے کوئی نہیں ہے، میں کہا ادھار لے لو، مجھے پتا تھا پیسے ہوتے ہی نہیں تھے، اس لیے جو میں باتی عورتیں جوڑ جوڑ کے رکھتی ہیں. میں نے کہا پیسے تو ہیں خالی بہانے بنا رہے ہیں، تو میں نے کہا تم ادھار لے لو، لوگ دکانوں کے لیے ادھار لیتے ہیں، تبلیغ کے لیے ادھار نہیں لے سکتے، ادھار لے لو. تو منتیں کرتے رہے، میں نے کہا آپ تو میں لے کے جاؤں گا بھائی، جب اسے پتا چلا نہیں چھوڑتا. اب باہر آیا آنسو بہ رہے، اگر کیا ہوا ہے تو یوں کرے ایک سال بولے ایک سال روئے جا رہا انگلیا سے، یا گاڑی میں نے بٹھا لیا تو ایک دم پھٹ پڑا، نہیں لگا تھا ایک سال، مصیبت آنا آ گیا. ابھی تو میری نئی شادی ہوئی تھی، میں نے کہا کہاں تیری نئی شادی، 2 سال ہو گئے تیری شادی ابھی بھی نہیں ہے. اور کہنے لگا کہ تب میں 4 مہینے لگاؤں گا بس. میں نے کہا ٹھیک ہے تو 4 مہینے لگا لینا، میں پھر تجھے خود گھر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، پہلی تشکیل ہوگی ہماری، میرا بھی سالانہ چلا تھا، ہماری تشکیل ہوگی بہارپور سے آگے ایک میواتیوں کی بستی تھی، وہاں میں نے بیان کیا، بیان کے بعد تشکیل شروع ہوئی. بولو بھائی بولو بھائی، اب طریقہ لگا تھا کسی کو سلام کلام کر کے حال آواز لے کر پھر اس کی استعداد کے مطابق تشکیل کی جائے، 3 دن 3 چیزیں 4 دن جیسے استعداد. اس کو تو پتا نہیں تھا، ایک بوڑھا پاس بیٹھا تھا، اس کو چٹ سے کہنے لگا بابا جی تو بھی اٹھ 4 مہینے لکھا. اس نے پکڑے اس نے کہا اور میرے منہ میں دانت نہیں دیکھتا، مجھے نہیں کہتا 4 مہینے لگا، یہ ان سے کو نہیں کہتا جو جوان جوان بیٹھے. میں نے کہا لے بھائی یہ تو نہ پتا نہ کبھی کام ہو گیا، پہلے وہاں سے مشکل سے نکالا تھا، اب مولوی صاحب ہاتھ سے گئے. آتے ہی تھپڑ کا استقبال، جو استاد کا تھپڑ نہ کھائے وہ گردے کا تھپڑ نہ دکھائے گا. میں تو یہ اسی وقت دعا کرا کے نہیں، میں وہاں فارغ کر دیا. نماز کے بعد میں ایک طرف لے کر بیٹھا، میں نے مسئلہ معاف کرنا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. کہنے لگا پیروں پر سارا غصہ آیا تھا مجھے کہ اسی وجہ سے یہ سارا مطلب ہوا ہے میرا، میں نے آج تک کبھی کسی سے سفر نہیں کھایا تھا، پہلے تو میرا جی آیا کہ میں بستر اٹھا کے واپس چلا جاؤں. پر کہنے لگا لیکن ایک بات ہے کہ صبر کی حقیقت کا آج ہی پتا چلا ہے، کتاب تو صبر پڑھنے سے صبر سمجھ میں نہیں آتا، صبر کا آج ہی پتا چلا ہے. میں نے کہا ایسے ہی پورا دین ہے، کتاب التقوی سے تقوی نہیں آتا، تو تقوی کی گھاٹیوں سے گزرنے سے تقوی آتا ہے. کتاب الیقین سے یقین نہیں آتا، وہ یقین کی گھاٹیوں سے گزر کے یقین آتا. یہ گھاٹیاں جن سے آپ گزریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صفات سے مزین فرمائے گا، کہاں کہاں آپ کے ذریعے سے اللہ دین کو بلند فرمائے گا، زندہ فرمائے گا. اب بھائی گزارے دورے والوں کی خدمت میں ہے کہ وہ اپنے سال کا ارادہ فرمائیں، اور جو نچلے والے ہیں وہ چلے گا، لیکن پہلے دورے والے ارشاد فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ جانتا ہے، دل میں کر لیتا ہے یہ کافی ہے، کھانا اظہار ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، ترجیح ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے تو اللہ سے مانگتے رہے. دل اور چھٹیاں ہوتی ہیں تو گھر کے شوق ایسے غالب آتے ہیں کہ اگر ادھر کو قدم اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. اور سب تھوڑا سا آدمی زیادہ کر کے وہیں سے اگر آپ سیدھے چلے جائیں گے تو جانا آسان ہوگا. گھر سے جا کر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سال والے تو چلو گھر جائیں تو تیاری کر کے پھر نکلائیں, جنہیں چولہا لگانا ہے وہ یہیں سے سیدھے جانے کی تیاری کریں گے تو ان کو وقت لگانا آسان ہوگا. ہمارے موڑ پہ مثال گھر کی ہے, جو گھر جاتا ہے وہ گھر جاتا ہے. لہٰذا کوشش یہ فرمائیں آپ رات کہ یہیں سے نکل جائیں, اس سے آپ کا نکلنا انشاءاللہ آسان ہو جائے. بعض اوقات گرام ہیں وہ قرآن شریف سنانا ہوتا ہے تو بھائی پورا چل رہا نہیں تو کم از کم دس دن تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. رمضان شریف کا جو وقت ہے وہ لگا لیں یا کہ اپنا قرآن پاک سنا لیں, لیکن کچھ وقت کو ضرور لگے. اور آخری درجہ یہ بالکل نہ جانے سے بہتر ہے اپنے مقام پر کوئی تین دن کوئی ایک روزہ کوئی عشرہ ضرور لگا لیں. جہاں جہاں سے آپ آئے ہیں رہتے ہیں وہاں آپ جائیں. آخری درجہ یہ ہے کہ وہ تین دن ہیں دس دن ہیں اس کو وہیں اپنے مقامی جماعتوں کے ساتھ لگا لیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حالات آپ کے سامنے آئیں گے. لیس الخبر کل معائنہ, سنا اور دیکھا برابر نہیں ہوتا, دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے. اور ایک دوسرے کو تیار کرنا, جو ایک دوسرے کو تیار کرتا رہتا ہے وہ خود بھی تیار ہو جاتا ہے. جب میں دورہ حدیث کیا تھا سہیوال میں تو وہاں لڑکوں کو وظیفہ ملتا تھا تو ہم نے شروع سال سے ترجیح کی کہ بھائی ہم نے چلا لگانا ہے, لڑکوں کو تیار کیا. ہمارا تو سال سے ہم کو چلتا تو جو لڑکے تیار ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دے, انہوں نے وہ ہر مہینے دس دس روپے ہمارے پاس جمع کرا دیتے. اس سے وہ ناشتہ کیا کرتے تھے, انہوں نے ناشتہ چھوڑ دیا اور دس روپے ہمارے پاس جمع کرا دیتے. تو ساٹھ ستر روپے اس میں اتنے بھی چلہ لگ جاتا تھا تو وہ ہر ایک نے وہ پونجی ہمارے پاس رکھی. ایک طالب علم کا ایسا ہوا کہ عین موقع پر اس کو ایسی شدید ضرورت پڑی کہ اس کے پیسے لگ گیا تھا. تو وہ پھر آیا ہمارے ساتھ رائن, اتنا کیا رائن سے لمبا آ گیا. یہاں وہ مزدوری کرتا رہا, تگاری اٹھاتا رہا اور پھر کوئی سو سوا سو روپئے اس نے کٹا کیا اور پھر اس نے چلا لگا. جب آدمی دل میں ٹھان لیتا ہے تو فقر آڑے نہیں آتا, اسباب کی کمی آڑے نہیں آتی. عام طور پر اسباب کی کثرت تو روک لیتی ہے, اسباب کی قلت نہیں روکتی. عام طور پر فقراء اس کے اولین کرنے والے ہوتے ہیں اور فقراء المہاجرون السابقین میں سے ہوتے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور فقراء امت کان یستفتح بتعالیق المہاجرین وکان یستنصر بتعالیق المہاجرین. تو اسے بھائی ایک دوسرے کو تیار کرنا اور اپنی نمازوں کو بڑھیا بنانے کی ابھی سے مشق کیا کریں, نماز میں جی لگایا کریں. باجماعت تکبیر اولا اور جی لگا کو دھیان جما کے نماز پڑھا کریں. دیکھنے والے کو بھی پتا چلے بھائی طالب علم ہے تو علم والے کی نماز, چاہے کی نماز نہ ہو علم والے کی نماز نہ کرائے. نماز کا ذوق ہو, نماز کے شغف ہو, رکوع اور سجدے میں ایسا بچھا ہوا وان لے کہ جیسے اس کا تو نماز سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا. ایسی جو قرۃ عین کے صلاۃ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیوں کے پانچ درجے لکھے. پہلا درجہ متحاون, جس کو نماز کا اہتمام کوئی کبھی قضا کرتا ہے کبھی پڑھتا ہے, اس کی جزا لکھی ہے جہنم. دوسرا درجہ لکھتا ہے مواظب, جو باجماعت پڑھتا ہے لیکن اپنے خیالات میں گم رہتا ہے. اللہم لک الحمد کما انت.